الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد الحمد لله اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا اور اپنی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق اس میں روزے رکھنے کی اور عبادات کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سب کا سب اپنے فضل سے قبول فرمائے. ہماری تراویحیں اور ہماری تلاوت اور جو کچھ بھی ہم ذکر و اذکار کر سکیں اور روزہ رکھ سکیں, اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنے فضل سے قبول فرمائے, اور اس میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, جس کے ابھی حضرت کی آواز میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات بھی بیان کی جائے گی, کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ تو وہ ہے, بندہ وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ باندھے تو بند جائے, جب کھولیں تو کھل جائے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ پابندیوں کا مہینہ تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل کا ایک روزہ ہے, اس کے بعد پھر عید ہے. تو یہ عید اللہ تعالیٰ عید میں پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے کھائیں پئیں خوش ہوں. جس طرح بچے کی چھٹی ہوتی ہے مدرسے سے یا اسکول سے, وہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سنجیدہ اور غمگین نہیں جاتا کہ کاش یہ اسکول تھوڑی دیر اور لگا رہتا, گھنٹہ پیریڈ ختم نہ ہوتا, ہم اور کچھ پڑھ لیتے, بلکہ چھٹی ہوتی ہے تو چلتے کودتے جاتے ہیں, خوشی سے نعرے لگاتے جاتے ہیں, بھاگتے دوڑتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو عید کے موقع پر یہی پسند ہے کہ ہم خوش ہوں. اور رہا یہ کہ جو لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں رمضان کی, ہائے ہائے رمضان ہائے رمضان, تو یہ نفس پرستی ہے, حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیں کہ بھئی آپ مسلمانوں کو بہت غم ہوا ہے رمضان جانے سے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مہینے کے روزے اور فرض کر دیے, تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنا غمگین تھا. تو جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے دیا, اللہ تعالیٰ اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان خوش ہوں, کھائیں پئیں, اور یہ روزے جزا کا دن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بخشے بخشائے بھیجتے ہیں. جو روزے دار ہوتے ہیں رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں, تراویح میں قیام کرتے ہیں اور ذکر و عبادت کرتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, تو یہ سب مجاہدہ جو ہے ان کا یہ جزا کا دن ہوتا ہے. اسی لیے اس کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. جو کل رات آنے والی ہے وہ عید کی رات ہے. یہ رات بھی بڑی متبارک رات ہے, مبارک رات ہے, اور اس کو بھی عبادت میں گزارنا چاہیے. جس طرح ہم نے رمضان بازار سے دور, شاپنگ مالوں سے دور, موبائلوں سے دور گزارا اور غیر ضروری کاموں سے ہم نے اجتناب کیا, وہ دیکھو وہ چل رہے ہیں, تو اسی طرح سے اس خاص رات میں بھی, جس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہتے ہیں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے. البتہ جو عید کی ضروری تیاری ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کھانا پینے کا سامان بنانا ہے, کھانا وغیرہ بنانا ہے مہمانوں کے لیے یا گھر والوں کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ عید کے دن کھانے پینے میں بھی وہ سخت پسندیدہ ہے. اچھا کھانا بنانا اور اچھے جو میسر کپڑے ہوں وہ پہننا اور کچھ وسعت دکھانا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اظہار مسرت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ہم ویسے ہی رہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیں. جب اللہ نے پابندیاں رکھیں تو ہم پابند رہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھولنا چاہا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں, جو حلال چیزیں ہم کھا سکتے ہیں وہ کھائیں. تو کھانے پینے میں بھی وسعت دکھانا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق, اسی طرح پہننے میں بھی, اور بچوں کے کھیل کود میں بھی, کیونکہ یہ کھیل کود کا بھی دن ہے. بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جو ہے بچوں کو کھیل کود سے منع نہیں فرمایا اور جائز تفریح سے منع نہیں فرمایا. تو لہٰذا یہ عید کا دن جو ہے, اور عید الفطر کا دن حقیقت میں ایک ہی دن ہوتا ہے, تین دن نہیں ہوتے, عید الفطر ایک دن کی ہوتی ہے. البتہ یہ کہ چونکہ چھٹیاں دو دن کی بڑھا دی جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ تین دن کی عید ہوتی ہے, تو لیکن یہ ہے کہ یہ دو دن میں بھی اپنے میل جول کرنے میں, رشتہ داروں سے ملنے میں, والدین اگر الگ رہتے ہیں ان سے ملنے میں, اور کھانے پینے میں صرف ہوں اور خوشی کا اظہار ہو. اور شوال کے مہینے, یہ بیشتی زیور سے عیدین کی نماز کا بیان میں پڑھ کر سنا رہا ہوں, شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں اور ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو عید الاضحیٰ. یہ دونوں دن اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں. ان دونوں دنوں میں دو دو رکعت نماز بطور شکریہ کے پڑھنا واجب ہے. جمعہ کی نماز کی صحت اور وجوب کے لیے جو شرائط اور اوپر ذکر ہو چکے ہیں وہی سب عیدین کی نماز میں بھی ہیں, یعنی جو شرائط جمعہ کی نماز کے لیے ہیں جو واجب ہو جاتی ہے وہی شرائط عید کی نماز کی بھی ہیں, سوا خطبے کے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے, اور عیدین کی نماز میں شرط یعنی فرض نہیں سنت ہے اور پیچھے پڑھا جاتا ہے مگر عیدین کی یعنی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے, اور عیدین کے خطبے کا سننا بھی مثل جمعہ کے خطبے کے واجب ہیں, اس کا چھوڑنا صحیح نہیں ہے, جمعہ کا خطبہ پڑھنا اور سننا واجب ہے, یعنی اس وقت بولنا چالنا نماز پڑھنا سب حرام ہے. اور عید الفطر کے دن 13 چیزیں مسنون ہیں, سنت کے موافق 13 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ عید کے دن شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا, صاف ستھرے ہونا, اور جن بالوں کا دور کرنا دور کرنے کا حکم ہے شریعت میں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, مثلا مردوں کو مونچھیں بھی کتروانا اور داڑھی وغیرہ کی تزئین کرنا, یہ سب سنت کے موافق یہ بھی سنت ہے, اور خوشبو وغیرہ لگانا جو جمعے کی سنتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور غسل کرنا اور مسواک کرنا, عمدہ سے عمدہ کپڑا جو پاس موجود ہو اس کو پہننا, خوشبو لگانا, صبح کو بہت سویرے اٹھنا, عیدگاہ میں بہت سویرے جانا, عیدگاہ جانے سے قبل کوئی شیریں میٹھی چیز مثلا چھوارے وغیرہ کے کھانا, کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں, چھوارے کھانا ضروری نہیں ہے لیکن چھوارے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام تھے کھجوریں اور چھوارے, اور وہاں پر زیادہ تر کاشت انہی چیزوں کی ہوتی تھی اور آسانی سے میسر ہوتے تھے, اسی لیے غذا کے اندر چھواروں کی اتنا تذکرہ آتا ہے, کھجور کا چھواروں کا, تازہ کھجور ہو یا خشک کھجور ہو, لیکن اگر کھجور میسر نہ ہو چھوارے نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں. اور عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا, یہ اہم چیز ہے کہ کوشش کریں کہ پہلے سے, جو کہ رمضان میں بھی یہ فطرہ دیا جا سکتا ہے, تو فطرہ جو ہے وہ دینا عیدگاہ جانے سے پہلے ہی دے دینا اچھا ہے, البتہ عید اگر رہ گیا ہو کسی وجہ سے تو عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے, یہ واجب ہے یہ چھوٹتا نہیں ہے. عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا, یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا. آج کل مساجد میں عید کی نماز ہونے لگی ہے اکثر مساجد میں, اس کی وجوہات بہت ساری ہیں, اس میں نہ پڑھنا چاہیے, بس یہ ہے کہ جہاں بھی ہو سکے جہاں تک ہو سکے عیدگاہ میں جا کے پڑھ لے, ورنہ مسجد میں بھی جائز ہے. جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا, یہ اس لیے ہے کہ گواہ بڑھ جاتے ہیں, جس راستے سے ہم جائیں گے تو وہاں کے درخت اور وہاں کے کنکر پتھر راستے میں جو چیز آتی ہے قیامت کے دن گواہی دے گی, تو اس طرح سے اگر ہم راستہ بدل کر آئیں گے تو ہمارے گواہ بھی بڑھ جائیں گے نیکی کے قیامت کے دن, اور اس میں مصلحت بھی ہے کہ اس سے مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے. اور پیدل جانا بہتر ہے, ہو سکے تو پیدل جائے, اگر بہت دور ہے تو پھر گاڑی میں جائے, لیکن ہو سکے تو پیدل جائے. اور جب جا رہے ہوں عید کی نماز پڑھنے تو راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا چاہیے, یہ 13 سنتیں ہیں. اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ ہے, اور وہ تو مردوں کے لیے ہے اور وہاں بیان کر دیا جاتا ہے, اور اس کے مسائل بھی ہیں. فی الحال یہ 13 سنتیں جو عید کے دن کی ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری صبح کی مجلس ہوا کرتی ہے فرشتی زیور اور مشکا شریف کی حدیث کی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ مجلس جو ہے, کل تو جمعہ ہے, جمعے کو چھٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد عید ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بدھ کے دن سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے قلوب میں مال کی قدر ہے, جان کی قدر ہے, مگر وقت کی قدر نہیں. ایک برف کا تاجر آواز لگاتا پھرتا تھا کہ بھائی مجھ پر رحم کرو, میں برف کا تاجر ہوں جس کا سرمایہ ہر وقت گھٹتا ہی رہتا ہے, یعنی برف پگھلتی رہتی ہے, مال کم ہوتا رہتا ہے, جلدی خرید لو تاکہ اس کا بدل محفوظ ہو جائے. بس یہی حالت ہماری عمر کی ہے کہ ہر وقت عمر گھٹتی چلی جاتی ہے. اگر اس کا کچھ بدل کما لیا تو نفع میں رہا, ورنہ خسارہ ظاہر ہے. یعنی جو وقت گزر گیا بغیر یعنی غفلت میں گزر گیا جو وقت, تو وہ نقصان ہی نقصان ہے. لوگوں کو وقت کی ایسی بے قدری ہے کہ اگر کسی سے دو پیسے مانگے جائیں تو سوچ کر دے گا, لیکن اگر دو گھنٹے مانگے جائیں تو چار گھنٹے دینے کے لیے بغیر سوچے سمجھے تیار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر نصیب فرمائے. ارشاد فرمایا کہ بقول اکابر اکثر سوئے خاتمہ کے دو سبب ہوتے ہیں, ایک حب دنیا یعنی دنیا کی محبت, اس میں محض مال نہیں ہوتا بلکہ اس میں جو ہے باطنی امراض بھی ہوتے ہیں اور حسینوں کے عشق بھی اس کے اندر آ جاتا ہے, مال کی محبت بھی آ جاتی ہے. کسی کو کپڑوں کے زیادہ شوق ہوتا ہے, کسی کو بنگلوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے, کسی کو کھانے پینے میں زیادہ انہماک ہوتا ہے. یہ سب مجموعی طور پر حب دنیا کہلاتی ہے. دوسرے ظنیات کو قطعی جاننا, یعنی جو صرف محض ظن سے اپنے گمان سے کوئی چیز کو قطعی سمجھ لینا, یہ دو چیزیں فرمائے کہ اکثر سوئے خاتمہ کا سبب یہ دو چیزیں بنتی ہیں, دنیا کی محبت اور کسی چیز کو کسی بات کو اپنے گمان سے قطعی جان لینا. موت کا وقت انکشاف حقائق بلا احاطہ کا وقت ہوتا ہے. سو اگر وہ شخص ایک ظنی کو قطعی سمجھے ہوئے تھا اور وہاں منکشف ہوا کہ یہ غلط ہے, تو شیطان کہے گا کہ تیرے باقی عقائد ہی کا کیا اعتبار ہے. مثلا توحید اور رسالت کا عقیدہ, تو اس کو تردد پیدا ہو جائے گا. احقد نے عرض کیا کہ وقت کی نزاکت کے لحاظ سے کیا حق تعالیٰ کی جانب سے درگزر نہ ہوگا؟ فرمایا کہ اختیار تو باقی ہے, اس لیے وہ اپنے ہوش اور عقل کی بقا کی حالت میں سمجھے گا کہ یہ عقیدہ غلط ہے تو معذور نہیں ہوگا. اور حب دنیا اس واسطے موجب سوئے خاتمہ ہوتی ہے کہ موت کے وقت یہ دیکھے گا کہ دنیا سے دور کرنے والے حق تعالیٰ ہیں, اور دنیا تھی اس کو مرغوب, اور مرغوب سے دور کرنے والا مبغوض ہوتا ہے, تو حق تعالیٰ توبہ توبہ اس وقت مبغوض ہو جائیں گے. یعنی جو چیز کوئی پسند, ہماری کوئی پسندیدہ چیز ہے, اس پسندیدہ چیز کو ہم سے چھینتا ہے یا چھڑاتا ہے, تو ہمیں اس لازمی چھڑانے والے سے ناراضگی پیدا ہوگی. تو جب دنیا سے ہمیں محبت ہے, پھر ہماری موت کا وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے بلائیں گے, دنیا ہم سے چھڑائیں گے, تو پھر جب ہم دیکھیں گے کہ ہم سے دنیا چھوٹ رہی ہے اور چھڑانے والے حق تعالیٰ ہیں, تو خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک, حق تعالیٰ سے ناراضگی پیدا ہو جائے گی. اور موت کے وقت حق تعالیٰ سے خوش ہونا یقیناً سوئے خاتمہ ہے. یقیناً اور موت کے وقت حق تعالیٰ سے ناخوش ہونا یقیناً سوئے خاتمہ ہے. یعنی ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہو جانا, ویسے تو ہر لمحہ کسی لمحہ بھی ناخوش نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے, نیک گمان رکھنا چاہیے, لیکن ایسے نازک وقت میں جب موت کا وقت ہو, اس وقت ناخوش ہو جانا اللہ تعالیٰ سے, یہ یقیناً برے خاتمہ ہے. ایک شخص نے دریافت کیا کہ سوئے خاتمہ سے مراد کفر ہے یا فسق؟ جواباً ارشاد فرمایا کہ عام ہے, کہیں کفر کہیں فسق. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اس نے خاتمہ نصیب فرمائے. ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ موت کے وقت تو بہت سے خطرات یعنی خیالات دل میں آ سکتے ہیں, مگر مضر یعنی نقصان دہ صرف وہی خطرات یعنی خیالات ہیں, وسوسے ہیں, جو کہ اپنے جان بوجھ کر اختیار کیے ہوں, اور جو بغیر اختیار بلا ارادہ آ جائیں وہ مضر نہیں. یہ سب خطرات میں تفصیل ہے, باقی سب سے زیادہ سخت جو چیز اس وقت خطرناک ہے وہ حب دنیا, دنیا کی محبت ہے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ دنیا میں جب انہماک ہوتا ہے اور اس کی محبت ہوتی ہے تو اس کے چھوٹنے کے وقت جو کہ موت کا وقت ہوتا ہے زیادہ اندیشہ ہے کہ چھڑانے والے سے دشمنی نہ پیدا ہو جائے، یہ کفر ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو مغلوب کرتا رہے، دنیا کی محبت کو مغلوب کرتا رہے، اس کے خلاف استعذار کرتا رہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مضرت یا اندیشہ نہ ہوگا۔ ادیب مسلمان اعتقاداً تو دنیا کو برا سمجھتا ہی ہے، مگر اس اعتقاد کو استعذار کے درجے تک پہنچا دینا چاہیے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان سلب ہوتا ہو۔ جن کا سلب ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے ہو چکتا ہے، اس وقت ظہور ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس وقت کی فکر ہونی چاہیے، بالخصوص اپنے قلب کو محبت دنیا سے بالکل خالی رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کو تمام عمر کام کر کے ساری عمر میں یہ بات حاصل ہو جائے کہ مجھ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ مبارک ہے وہ شخص جو عمر بھر اسی ادھیڑ بن میں لگا رہے کہ میری حالت اچھی ہے یا بری۔ صاحب و طلب ہی مطلوب ہے، بس عمر بھر طلب ہی میں ہی رہو، وصول مطلوب نہیں، کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ یعنی آدمی اپنے آپ کو حاجت مند ہی سمجھے، یہی سمجھے کہ ابھی مجھے آگے جانا ہے، میری اصلاح نہیں ہوئی، مجھے اور کام کرنا ہے، تو یہ طلب ہی طلب مطلوب ہے، اور چاہے عمر بھر یہ طلب ہی رہے۔ ایسا اطمینان اور نصیب نہ ہو کہ بھائی ہم بہت کچھ ہو گئے، ہم نے بہت کچھ پا لیا، اللہ ہم نے پا لیا، تو ہمارا یہ کام نہیں، ہمارا کام تو کام کرنا ہے اور طلب میں لگے رہنا ہے، احتیاج دکھانا ہے، یہی کام ہے اور یہی راستہ ہے۔ جس نے اپنے کو فارغ یا کامل سمجھ لیا اور اپنی حالت پر مطمئن اور بے فکر ہو گیا وہ برباد ہوا، کیونکہ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی، اطمینان حاصل ہو گیا، تو بے فکر ہو جائے گا، اور یہ بربادی، بے فکر ہونا بربادی کی علامت ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھے کہ اس وقت جو کچھ میری حالت ہے، جیسی کچھ بھی ہے، یہ سب خدا کا فضل ہے، تاکہ تواضع اور شکر دونوں جمع ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو یہ آیت سکھائی کہ میں رزق دینے والا اور طاقتور اور متین ہوں۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرات، یعنی جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی، تو یہ قرات شاذ ہے، یعنی کہیں کہیں ہے، اور قرات مشہورہ یہ ہے جو قرآن پاک میں ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ حاصل یہ ہے کہ بندے کو صرف اپنے قوی اور متین رزاق مولا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتوں کا بیان۔ سرکہ استعمال کرنا سنت ہے، جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا۔ خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے، یعنی 5-10 کلو آٹے میں پاؤ ڈیڑھ پاؤ یا آدھا کلو جو کا آٹا ملا لے، تو یہ سنت ہو جائے گی، انشاءاللہ سنت کا ثواب مل جائے گا، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے۔ گوشت کھانا سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو، یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو، تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ علاوہ اس کے اگر دعوت کے اندر منکرات ہوں، جیسے تصویر کشی ہے، یا عورت اور مرد کا اختلاط ہے، نامحرموں کا اختلاط ہے، یا ضرورت سے زیادہ ڈیکوریشن لگی ہوئی ہے، یا تصویر کشی کا انتظام ہے، یا اور کوئی منکر ہو، تو پھر ایسی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ میت کے رشتہ داروں، یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج شریف کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ واقعہ نمبر 12 ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا، جب میں وہاں پہنچا تو یہ حضرت یحییٰ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور وہ دونوں باہم خلیرے ہیں، خالہ زاد ہیں، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا، پھر کہا کہ مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو۔ فائدے میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی خالہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی خالہ کے نواسے ہیں، چونکہ نانی بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو بمنزلہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قرار دیا گیا، اور اگر وہ واقعے میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوتی تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خلیرے ہوتے، اس لیے مجازن ان کو خلیرہ فرما دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ کی اولاد میں ہے، اگرچہ بیٹے نہیں مگر نواسے ہیں، اور ان دونوں نے بھائی اس لیے کہا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ ہے کلپ، اس میں بھی ہے نا عید والا، وہ سنوا دیجیے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ حضرت والا کی عید سے متعلق اور رمضان سے متعلق جو خاص نصیحت ہے وہ سنوانی ہے، وہ سن لیجیے۔
کام دے کر کہتے ہائے ہائے رمضان نکل گیا ہے، ارے میاں خوب کھاؤ پیو، ہائے ہائے کرنے کے لیے کسی حدیث میں حکم نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا کام دیکھو خبردار روزہ بھی نہ رکھو، عید کا عید کے دن روزہ بھی رکھنا حرام ہے، اور ہائے ہائے کرنے کے بجائے فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے، کیا مانے خوشی منانے کے دن ظاہر آ رہا ہے۔ ہم لوگ کہتے چلو آج پکنک، آپ میں کھانے پینے کے دن ہے، برسات ہے، چلو آپ کو چلوڑیاں پکاؤ، تو اللہ تعالیٰ جب باندھ دے رمضان میں نہ کھاؤ بندے رہو، جب کھولے تو پھر ہائے وہ رسی وغیرہ چھوٹے، یہی کو اللہ تیرا ضرور ہی دینا، آپ نے میرا منہ کھول دیا، آپ کو کھائیں گے پیئیں گے، آپ کی نعمتیں خوب کھائیں گے پیئیں گے۔ کبڈی مار کھیلو، جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، جب اسکول سے ٹوٹتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ سنجیدگی سے افسوس کرتے ہیں کہ ہائے سیریئر جلدی ختم ہو گیا، میں اسکول کا مضمون ہے کاش کچھ دیر اور گھنٹہ رہتا، یا کودتے چلتے ہیں، اچھلتے چلتے ہیں، خوشیاں مناتے چلتے ہیں۔ بندے کو ایسے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ بر میں خطے بندو بستا باس بار ہوئی حقی علم فرماتے ہیں، جب باندھے تو بندے رہو تسلیم رضا، اور جب کھولتے تو ذرا اچھل کود کے دکھاؤ، تیرا شکر ہے کہ آج آپ نے رسی کھول دی۔ یہ ہے اصل بندگی کو سمجھنا، جب تک کاملین کی صحبت نہ ہو انسان میں غلو آ جاتا، انسان میں صحیح بندگی کا توازن اعتدال قائم رہنا ناممکن ہے جب تک اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو۔
رات والی نہیں، وہ تو منگل سے انشاءاللہ، جو رات کی مجلس ہے وہ انشاءاللہ تعالی منگل سے شروع ہوگی، اور صبح والی مجلس اگلے دن بدھ کی صبح سے شروع۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی کریم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔